الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين سورة لقمان کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں مکی سورت ہے چار رکوع اور 34 آیات پر مشتمل ہے اس میں تذکیر بھی اعلی اللہ کا موضوع ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بیان کے ذریعے سے یاد دہانی کرائی گئی ہے اور دوسرے رکوع میں ہم دیکھیں گے جناب لقمان ایک بڑے حکیم اور دانا انسان تھے ان کی وصیت یہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر نقل فرمایا ہے پہلے رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ اہل ایمان کی صفات کا ذکر ہے اور کھیل تماشے جس میں گانا موسیقی اور ڈرامے اور فلمیں یہ تمام ذرائع جو کہ غفلت کا ذریعہ بنتے ہیں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے گفتگو ارشاد فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بھی یہاں پر جامعیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے الف لام میم یہ حروف مقاطعات میں سے ہے اس پہ گفتگو ہو چکی ہے سورہ البقرہ کے آغاز میں تلک آیات الکتاب الحکیم یہ حکمت والی کتاب یعنی قرآن کی آیات ہیں ہدا و رحمت للمحسنین ہدایت اور رحمت ہے عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے لیے اب ان کی صفات الذین یقیمون الصلاۃ وہ کی جو نماز قائم کرتے ہیں ویؤتون الزکاۃ اور زکات ادا کرتے ہیں وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں واولئک ھم المفلحون اور یہی لوگ فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں وہ یہ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 3 اور 4 آیت نمبر 4 اور 5 یہ گویا مطابقت رکھتی ہے سورۃ البقرہ کی بالکل ابتدائی آیات سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو خریدتا ہے بیکار کی باتیں لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ تاکہ بے سمجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اور اسے یعنی اللہ کے راستے کو ہنسی مذاق بنا لے اولئک لہم عذاب مہین یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے اب یہاں جو الفاظ ہیں لہو الحدیث کے حدیث بات کو کہتے ہیں کلام کو کہتے ہیں حدیث رسول رسول اللہ کی بات صلی اللہ علیہ وسلم اور لہو کہتے ہیں کھیل تماشے تو کھیل تماشے کی باتیں اسی طرح لہو وہ شے جو غفلت میں انسان کو ڈال دے غفلت کی باتیں تو لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو غفلت کی باتیں خریدتا ہے کھیل تماشے کی بات خریدتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے بغیر جانے بوجھے اللہ کے راستے سے روکے لوگوں کو اور اس کو یعنی اللہ کے راستے کو مذاق بنا لے صحابہ کرام سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین مرتبہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اس سے مراد گانا ہے اس سے مراد گانا ہے اس سے مراد گانا یعنی موسیقی ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسند احمد کی حدیث میں کہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے اور میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں باجوں ساز سلیبوں اور امر جاہلیت کو ختم کر دوں ان موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے ختم کرنے کے لیے میرے رب نے مجھے بھیجا ہے تو لہو الحدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جن القدر صحابہ میں سے فقہائے صحابہ میں سے ہیں تین مرتبہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد گانا ہے پھر مفسرین نے اس لفظ کو بڑا عام رکھا ہے ورنہ غنا کا لفظ قرآن عربی کا اپنا لفظ ہے یہ آ سکتا تھا لیکن نہیں لہو الحدیث بیکار بات فضول بات غفلت پر مبنی بات غافل کر دینے والی شے اس اعتبار سے اس میں بڑی وسعت ہے ان الفاظ میں اور یہ قرآن کی جامعیت اور قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ ہر دور پر ہر دور میں آنے والی غفلتوں کی باتوں کو قرآن نے دو مختصر سے الفاظ میں سمو دیا ہے ڈرامہ کیا ہے سراسر جھوٹ اللہ کی نافرمانی پر مبنی غافل کر دینے والی شے یہ فلمیں کیا ہیں سراسر جھوٹ سراسر بے حیائی پر مبنی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دینے والی شے یہ موسیقی یہ گانے کانسرٹ سے کیا ہیں سراسر اللہ کی نافرمانی پر مبنی باتیں اور اللہ کی یاد سے غفلت میں ڈال دینے والی بات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ غنا یہ موسیقی دل میں اسی طرح نفاق پیدا کر دیتی ہے جیسے پانی اندر ہی اندر زمین کے کام کرتا ہے اور فصل کو اگا دیتا ہے تو یہ ہے وہ بات جس سے قرآن اس مقام پر منع کر رہا ہے اب نوٹ کیجئے اس پس منظر میں کیا ہے پس منظر میں مفسرین نے واقعات نقل کیے ہیں سیرت ہشام کے حوالے سے بھی کہ نظر بن حارث جو بہت بڑا دشمن اسلام تھا وہ شام اور دیگر علاقوں سے کنیزیں لے کر آیا اور گانے والیوں کو لے کر آیا اور اسے مقرر کیا کہ جہاں جہاں یہ قرآن سنایا جائے وہاں جا جا کے نفس سرور کی محفلیں گرم کرو تاکہ لوگ قرآن کی طرف مائل ہونے کے بجائے یہ فضول لہو الحدیث کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے. تو گویا اس کی پلاننگ تھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کی, جس کے لیے اس نے شراب و کباب کی محفل بھی سجانے کی کوشش کی اور گانے کے ذریعے سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ کی یاد سے بندے کو بیگانہ کر دیتی ہیں, غافل کر دیتی ہیں. تو کہا جا رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ, لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی جو خریدتا ہے لغ بات, بیکار بات, فضول بات, غافل کر دینے والی چیزیں, لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, تاکہ بغیر سمجھے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے, بغیر سمجھے اس کو خود نہیں پتا کہ وہ کن چیزوں میں مبتلا ہے اور کتنی عظیم نعمت نعمت ہدایت یعنی قرآن جس کو چھوڑ کر وہ ان فضول یاد کے اندر پڑا ہوا ہے. وہ تقیدہ ہوا اور اس نے اللہ کے راستے کو مذاق بنا اور وہ اللہ کے راستے کو مذاق ٹھہراتے ہیں. اولئک لہم عذاب مہین, یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے. تو گویا اس قرآن سے روکنے کی اس وقت یہ کوشش تھی, آج بھی یہ کوششیں ہیں. خاص طور پر سارا ورلڈ میڈیا جو ہے جیوز کے ہاتھ میں اور ان کے پروٹوکولز آف دی زائنزم, ان کے ایلڈرز آف دی زائنس جن کے بڑے بڑے پروٹوکولز انہوں نے تیار کیے منصوبے انسانیت کو حق سے دور کرنے کے لیے. جیسے شیطان اس کے دل میں حسد پیدا ہوا آدم علیہ السلام کی خلافت کی وجہ سے, تو اس نے وعدے کی اللہ کے سامنے کہ ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. پھر یہ یہود تھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, جب نبوت بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کو دے دی کہ ان کے دل میں حسد پیدا ہوا اور یہ کھڑے ہو گئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف. آج بھی ان کے پروٹوکولز میں بات لکھی ہوئی ہے کہ سپورٹس کے ذریعے سے, ڈراموں کے ذریعے سے, فلموں کے ذریعے سے, چینلز کے ذریعے سے ان کو لگائے رکھو اور بالفعل یہ لوگ اس میں کامیاب ہیں. چرچل نے کہا کہ ان لوگوں کو اگر قرآن سے ان کو اگر ترقی سے روکنا ہے تو ان کو قرآن کریم سے روکنا ہوگا. کامیاب ہے ان کا میڈیا اس چیز کے اندر. آج وہ بات کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہر گھر سے گانے کی آواز آئیں گی, آج سمجھ میں آتی یہ بات ہے کہ کس طرح ہر ہر گھر کے اندر گانے کے یہ سارے آئٹمس موجود اور پہنچے ہوئے ہیں. اس ذریعے سے اللہ کے راستے سے روکنے کی کوششیں ہیں, اس ذریعے سے اللہ کی کتاب سے لوگوں کو روکنے کی کوششیں ہیں جو آج بھی ہو رہی ہیں. قرآن زندہ کتاب ہے, ہمارا تبصرہ ہمارے سامنے. اولئک لہم عذاب مہین, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا, اور جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں, تلاوت کی جاتی ہیں ہماری آیات, تو تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ لیتا ہے گویا اسے سنا ہی نہیں. یعنی قرآن کریم کو قابل التفات ہی لوگ نہیں سمجھتے ہیں, ان کے پاس وقت نہیں اللہ کی کتاب کی طرف توجہ کرنے کے لیے. بقول کسی کے کہ یہ گانے والیوں کے گانوں پر جھومتے ہیں اور اللہ کے کلام کو سن کر اونگتے ہیں, وقت نہیں ان کے پاس. جب اس کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو تکبر کر کے وہ اس طرح منہ موڑ لیتے گویا اسے سنا ہی نہیں ہے. کان نہ پی ادو نہیں وقرا, گویا اس کے کان میں گرانی ہے, بہرا پن ہے. فبشر ہو بھی عذاب علیم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. تو تعویل خاص میں اشارہ ہوگا نظر بن حارث کی طرف جس نے قرآن کی دعوت سے روکنے کی کوشش کی, اور تعویل عام میں ہر شخص کی طرف اشارہ ہوگا, ہر انسٹیٹیوشن کی طرف ادارہ ہوگا, ہر گورنمنٹ کی طرف ادارہ ہوگا, انسانوں کے ہر اس گروہ کی طرف اشارہ ہوگا کہ جو لوگوں کو ان فضولیات مبتلا کر کے اللہ کے راستے سے روکتے ہو. آپ پلاننگ دیکھیے, پلاننگ کرکٹ کے بڑے بڑے ٹورنامنٹس رمضان کے مہینے میں کیوں, مسلمانوں کے ممالک میں سے ایک ٹیم اس کے اندر شامل ہے, لگاؤ زندے کے اندر لوگوں کو. انٹرنیٹ ایک روپے فی گھنٹہ رمضان کا پیکج کیوں, لگاؤ زندے کے اندر تاکہ ان کو حق سے دور کیا جائے. یہ ہمارے کے دھندے ہیں نا, مسلمانوں کے ممالک کے اندر ہو رہا ہے, کیوں اللہ کی کتاب سے روکا جائے. پاکستان ٹیلی ویژن اس کے ڈائریکٹرز یا جو بھی انتظامیہ تھی ان کی پہلی میٹنگ اندر کے شہید شاہد من علیہ, اندر کے شخص کی گواہی جو ریکارڈڈ موجود ہے, کیا ارادے اس پر پی ٹی وی کے ذریعے سے ہمارے, ان کو حقیقتوں سے دور کرنا ہے. ہمارے حکمران جیسا کہیں گے ویسا آگے پلان کر کے ان کو دینا ہے, اس طرح ہمارے اصل آقا باہر بیٹھے ہوئے چلانا چاہیں گے ویسے ہمیں ان کو پلان کر کے دینا ہے, اور اس طرح ان دھندے میں لگانا ہے. اور اب پی ٹی وی کیا, آپ تو بڑے بڑے چینلز موجود اویلیبل ہیں, سارا دھندا کس چیز کا, 24 hours a day 7 days a week, کیا یہ 24 گھنٹے زندے میں لگائے رکھو تاکہ حق سے دور کیا جائے. یہ پلاننگ شیطان کی, یا امرکم بالسوء والفحشاء, تمہیں حکم دیتا ہے برائی اور فحاشی کا, اس کا بہت بڑا ذریعہ یہ آج کا میڈیا, اس کا بہت بڑا ذریعہ یہ فلمیں, یہ ڈرامے اور یہ گانے, جس کی وجہ سے ہمارے ایمان ضائع ہوتے چلے جا رہے ہیں. لوگوں کو لطف نہیں آتا قرآن سننے میں, لوگوں کا دل نہیں چاہتا مسجد کی طرف آنے کے لیے, لوگ سننے کو تیار نہیں اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو, اس لیے کہ شیطان نے گھر کر لیا ہے ان کے گھروں میں اس میڈیا کے ذریعے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے, اپنی کتاب سے تعلق قائم کرنے کی توفیق دے، اور اس شیطان اور اس کی شیطنت کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے، اور اس کی پناہ ملتی اس کے کلام کے ذریعے سے. سورہ الکاف آیت نمبر 27، ولن تجد من دونہ ملتحدا، اس قرآن کے سوا تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی. اللہ ہمیں اس پناہ میں آنے کی توفیق دے تاکہ شیطان کے ہتھکنڈوں سے ہم بچ سکیں، اور اس کے یہ ہیلوں سے حربوں سے ہم بچ سکیں، تاکہ ایمان محفوظ ہو اور ہم اللہ کو راضی کر سکیں. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لهم جنات النعیم، ان کے لیے نعمت کے باغات ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمت والا ہے. اللہم ربنا جعلنا منہم، اے اللہ ہمیں اپنے اہل جنت بندوں میں شامل فرما. اس کے بعد اللہ کی نشانیاں، خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اس نے ستون کے بغیر آسمانوں کو پیدا کیا تم انہیں دیکھتے ہو، والقا فی الارض رواسیا، اور اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے، ان تمیر بھی کن، کیوں تمہیں لے کے ڈھلک نہ جائے، وبث فیہا من کل دابا، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، وانزلنا من السماء ماء، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی، یعنی نازل کیا بارش کو، فانبتنا فیہا من کل زوج کریم، اور ہم نے اس میں اگائے ہر قسم کے عمدہ جوڑے، ھذا خلق اللہ، یہ ہے تخلیق اللہ کی، فارونی، بس مجھے دکھاؤ، ماذا خلق الذین من دونہ، کیا پیدا کیا انہوں نے جو اللہ کے سوا ہیں، یعنی تمہارے جھوٹے معبود، بتاؤ. بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے. اب سورہ لقمان کا دوسرا رکوع آ رہا ہے، اس میں جناب لقمان کا ذکر ہے، اور انہوں نے اپنے صاحبزادے کو جو نصیحتیں فرمائی تھیں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. حکیم لقمان ہمارے بھی مشہور ہیں، عرب کے لوگ ان سے واقف تھے. حکیم وہ علاج معالجے والے نہیں، حکمت دانائی کی باتیں، عقل اور شعور کی پختگی کا نام یہ حکمت ہے. تو بڑے دانا قسم کے آدمی تھے، اور اہل عرب ان سے واقف تھے، تو ان کی نصیحتیں بڑی عمدہ تھیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نقل فرما دی ہیں. اور کیونکہ مشرکین مکہ بھی ان سے واقف تھے، اس لیے بھی ان کا ذکر کیا گیا. مزید اہم بات یہ کہ یہ رسول نہیں تھے، یہ نبی نہیں تھے. ہاں اس میں اختلاف ہے کہ کسی نبی کے پیروکار تھے یا نہیں تھے، یہ ایک اختلافی بات ہے مفسرین کے ہاں، لیکن نبی نہیں تھے. لیکن ہم دیکھیں گے کتنی اعلیٰ باتیں ان کی زبان سے ظاہر ہو رہی ہیں. گویا ایک سلیم الفطرت انسان، ایک سلیم العقل انسان کی زبان پر کیا باتیں آ جاتی ہیں، وہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. یہی بات کہ انسان کی فطرت میں اللہ کی معرفت موجود ہے، انسان کی فطرت میں آخرت کی ضرورت کی تڑپ موجود ہے جو اس کی زبان پر آ ہی جاتی ہے. سورہ فاتحہ بھی سلیم الفطرت انسان کے اندر کی پکار کی ترجمانی ہے. سورہ لقمان میں بھی ایک سلیم الفطرت انسان کی ترجمانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی. تو جناب لقمان کی وصیت ہے جن کا ذکر اس مقام پر آ رہا ہے. فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرِ اللَّهِ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ شکر ادا کرو اللہ. حکمت جیسے کہ میں نے عرض کیا، عقل اور شعور کی پختگی کا نام ہے. انسان کو باطنی بصیرت حاصل ہو جائے اور وہ حق اور باطن صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے، اس کا نام حکمت ہے. اس کا ابدی مظہر کیا ہے؟ أَنِ اشْكُرِ اللَّهِ، کہ شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا. یہ ہوئی بات سورۃ الفاتحہ. جب بندہ غور و فکر کرے گا کہاں پہنچے گا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر، تمام تعریف، تمام ثنا، تمام مدح اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. تو اندر فطرت سلیم ہو تو ترجمانی کیا آتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اس حکمت کا لازمی تقاضا کیا ہے، لازمی نتیجہ کیا ہے؟ کہ بندہ مالک حقیقی، رب حقیقی کو پہچان لے اور اس کی شکر گزاری کی روش اختیار کر لے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور یقین ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ شکر ادا کرو اللہ کا. وَمَنْ يَشْكُرْ، اور جو کہ شکر گزاری کی روش اختیار کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو اپنے بھلے کے لیے شکر ادا کرتا ہے. اس شکر کا فائدہ کس کو ہوگا؟ انسان کو ہوگا. سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں الفاظ، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے مزید نعمت عطا کروں گا. اس کا فائدہ انسان کو ہے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں. ومن کفر، اور جو ناشکری کرے گا، فإن اللہ غنی حمید، تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز حمید ہے، آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے، اس کو تمہارے شکر کی ضرورت نہیں ہے. شکر کرو گے اپنے بھلے کو کرو گے. اور کوئی ناشکری کرے، یہ کفر کا لفظ آتا ہے شکر کے مقابلے میں، تو جب اس کے معنی ہوتے ہیں ناشکری کے. ومن کفر، جو ناشکری کرے، پھر سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے. تو اس کا فائدہ انسان کو ہی، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. اب ان کی وصیتوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور یاد کر جو جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا جبکہ وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ کر. ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے, عظیم ظلم ہے. یہ پہلی وصیت ہے باپ کی اپنی اولاد کو, یعنی کہ بیٹا کاروبار اس طرح کرنا, ٹھیک, میرے مرنے کے بعد میری یہ پراپرٹی وہ پراپرٹی اس کا یہ خیال رکھنا. یہ تو ایک کافر آدمی بھی کر کے چلا جائے گا. ایک مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ وہ بندے کو اپنی اولاد کو وصیت کرے گا آخرت کے اعتبار سے, اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے اعتبار سے, تقویٰ کے اعتبار سے, اسلام میں آ جانے, فرما برداری اختیار کرنے کے اعتبار سے. لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر. ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک یقینا سب سے بڑا ظلم ہے. اب شرک کے حوالے سے کئی مقامات پر گفتگو ہو چکی, اللہ کی ذات, اللہ کی صفات, اللہ کے حقوق میں کسی کو بھی کسی انداز میں کسی بھی طرح شریک کرنا شرک ہے. پھر اللہ کے مقابلے نفس کی بات ماننا, یہ بھی شرک ہے. اللہ سے بڑھ جائے مال کی محبت, یہ بھی شرک ہے. نظام کوئی ایسا ہو جس میں حاکم کوئی اور بنا بیٹھا ہو, مشرکانہ نظام ہے. مال و اسباب کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جائے, کسی رشتے داری کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جائے, شرک ہے. تفصیل ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, باقی موتا ڈاکٹر اسرار احمد کے 6 آڈیو کیسٹ اس موضوع پر, حقیقت و اقسام شرک, اس کی سماعت انشاءاللہ اس کے لیے بڑی مفید رہے گی. خاصی تفصیل سے اس موضوع کو اس میں ڈسکس کیا گیا ہے. تو یہ پہلی وصیت آگے بیٹے کو کہ لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر. ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک یقیناً ایک بڑا ظلم ہے. اب اس کے بعد کیونکہ یہ باپ ہے ایک بیٹے کے, اب اگر خود کہتے کہ بیٹا تم میرے حقوق ادا کرو تو ایک مناسب بات معلوم نہ ہوتی. تو اگلے آیات کے اندر ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے ذکر بھی آ رہا ہے, لیکن اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کر لی ہے, اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے گویا کے بیان کر دیا اس کو. فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اور ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے ماں باپ کے بارے میں, یعنی اس سے سلوک کرنے کے معنی میں. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ, اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے اسے بطن میں اٹھائے رکھا. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ, اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 برس میں. أَنِ اشْكُرْ لِي, شکر ادا کر میرا. وَلِوَالِدَيْكَ, اور اپنے ماں باپ, ماں باپ کا شکر اللہ کے بعد, ماں باپ کا حق اللہ کے حق کے بعد. لیکن ہاں, قرآن میں 5 مرتبہ اللہ کے حق کے بعد ماں باپ کے حقوق بیان کیے گئے. تفصیل ہم نے بات سمجھی تھی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23, 24 اور 25 کی روشنی میں. ماں کے حوالے سے یا خصوصی ذکر آیا, حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی بخاری شریف کی, کہ ماں کا حق جو ہے وہ 3 گنا زیادہ ہے. ایک شخص نے آ کے پوچھا اللہ کے رسول, میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون؟ فرمایا تمہاری ماں. پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں. پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں. پھر کون؟ تمہارے والد. 3 گنا حق زیادہ ہے. بہرحال یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ماں کا خاص طور پر ذکر کیا کہ اس نے اس اولاد کو بطن میں اپنے اٹھائے رکھا کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے, مزید تکلیف اس کی, اس کو 2 برس میں دودھ پلانے کا معاملہ. انشکر لی ولی والدیک, شکر ادا کر میرا اور اپنے والدین کا. الی المصیر, میری طرف لوٹ کر آنا ہے. اب ایک بات جو ہم سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں سمجھ کر آ چکے ہیں الحمدللہ, کہ کہیں اگر ماں باپ اور اللہ کے حقوق میں ٹکراؤ ہو جائے, یا اللہ کے حق اللہ کا حق ایک طرف ہو اور کسی بھی مخلوق کا حق آ رہا دوسری طرف, ٹکراؤ ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ اللہ کا حق اوپر رہے گا. یہی بات اگلی آیت میں بیان کی جا رہی ہے. فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اور اگر وہ دونوں تیرے ساتھ کوشش کریں, یہاں لفظ جہاد ہے, گفتگو آ چکی اس کے متعلق, جہاد کوشش کے معنی میں, اسٹرگل کے معنی میں, اگر وہ تجھے مجبور کرے اس بات پر کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کر جس کا تجھے کوئی علم نہیں, فلا تطعہما, تو ان دونوں کی بات نہ ماننا. وصاحبہما فی الدنیا معروفا, اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلے طریقے پر سلوک کرنا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ماں باپ کی بات ہمیں اس موقع پر نہیں ماننی جہاں وہ اللہ کی بات کے خلاف بات کر رہے ہوں تو ان کے حقوق بھی بامال کرنا شروع کر دیں, ایسا نہیں ہے. اللہ کا حق سب سے اوپر ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو. اسی طرح بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی, اور اطاعت صرف معروف میں ہوگی, صحیح کام میں ہوگی. کوئی بھی مخلوق میں سے کھڑا ہو جائے, خواہ ماں باپ ہو یا کوئی بھی ہو, اگر وہ کسی غلط بات کا مطالبہ کرے, کسی غلط بات کا حکم دے جو اللہ کے حکم سے ٹکرا رہی ہو, شریعت کے حکم سے ٹکرا رہی ہو, تو ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی. جب ماں باپ کی نہیں مانی جائے گی تو باقی سب تو حقوق بعد میں ہی ہے نا ان کے. ہاں, وصاحبہما فی الدنیا معروفا, دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا. واتبع سبیل من اناب الی, اور پیروی کرو اس کے راستے کی جس نے رجوع کیا میری طرف. ظاہری بات ہے اگر گھر میں ایسا معاملہ آ گیا اور کہیں حقوق و عباد میں سے مخالفت کا معاملہ آ گیا تو ٹھیک ہے, ان کی بات تو نہیں مان رہے, تو کس کا راستہ چوز کرو گے، کس سے راستے پر چلو گے؟ اللہ کے نیک بندوں کے راستے پر. پہلے انبیاء ہوتے تھے، نبوت ختم ہو گئی، اب اللہ کے نیک بندے ہوں گے جن کے ساتھ جڑے رہنے کا قرآن حکم دیتا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ. تو وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی کرے اس کے راستے کی جس نے رجوع کیا میری طرف. تم میں یہ مرضی حکم کہ تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے. فولب بھی حکم بیما کن تم تعملون، سو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ کہ تم کیا کرتے تھے. یہ اصولی ہدایت آ گئی. ماں باپ کے حقوق بھی اپنی جگہ، لیکن اللہ کا حق سب سے اوپر ہوگا. ہمارے معاشرے میں کیا ہوگا؟ شرک کا مسئلہ اس معنی میں نہیں، ہمارے یہاں مسئلہ شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کا ہے. اگر اس معنی میں ماں باپ کوئی بات ایسی کہ شریعت کے خلاف ہے، تو ماں باپ کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ یہ بات کہنے کا ان کو حق نہیں ہے، اور اولاد کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسی بات میں ماں باپ کی بات مانی نہیں جائے گی. یہ ان کی حق تلفی قطع نہیں ہے، اللہ کا حق اوپر رہے گا. ماں باپ اور دوسرے جو لوگ بھی ہیں تمام مخلوقات، ان کے حقوق اللہ کے حقوق کے تابع رکھے جائیں گے. تو یہ ماں باپ کے حوالے سے ایک بات تھی جس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر لی. اب دوبارہ جناب لقمان کی وصیتیں شروع ہو رہی جو انہوں نے صاحبزادے کو فرمائی تھی. اب شرک کی بات تو آ گئی، توحید کا ذکر بھی آ گیا گویا کہ. اب آخرت کے حوالے سے گفتگو، جس کی ضرورت انسان کی فطرت کی پکار ہے. فرمایا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا انتکو بتقول حبت من خربل، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو، فتکن فی صخرت، اب ذرا انداز دیکھیے، پھر وہ کسی چٹان میں، سخت چٹان میں، او فی السماوات، یا آسمانوں میں، او فی الارض، یا زمین میں، یاتی بھی اللہ، اللہ اسے لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے، ایک ایک عمل کو جانتا ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. سورہ زلزال کے آخر میں جو ذرہ برابر بھلائی کرے گا دکھا دی جائے گی، موجود پائے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا موجود پائے گا. یہ آخرت کے حوالے سے. تو جناب لقمان نبی نہیں تھے، سلیم الفطرت انسان، اور سلیم الفطرت انسان کے اندر یہ ودیع شدہ بات ہے، توحید کی ضرورت، توحید کا ادراک اور معرفت، اور آخرت کی ضرورت اس کی فطرت کی پکار ہے، جو ان کی زبان سے ہمارے سامنے بات آ گئی. اب اگلی آیت میں چار باتوں کو حکم دے رہے ہیں. یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دے، ونہ عن المنکر، اور برائی سے روک، واصبر علی ما اصابک، اور جو تجھ پر بیت پڑے اس پر صبر کر، ان ذلک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. نماز قائم کرنے کا حکم. اب اگر تو جناب لقمان کسی نبی کے پیروکار تھے، تو نماز کس معنی میں؟ جو کہ نبی سے ملتی ہے ہمیں، نبی سے اس کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. اور اگر بالفرض کسی نبی کے پیروکار نہیں تھے، تو صلاۃ کے معنی لغوی اعتبار سے لو لگانے کے ہیں. جس کو رب مانا، اس کی طرف لپکنا، اس سے لو لگانا، یہ صلاۃ کے لغوی معنی ہو جائیں گے. یہ میں نے عرض کیا، اس میں اختلاف ہے کہ جناب لقمان کسی نبی کے پیروکار تھے کہ نہیں تھے. اگر تھے تو نماز متعین ہے جو ہم سمجھتے ہیں، اور وہ پیروکار نہیں تھے تو صلاۃ جو ہے اس معنی میں آئی ہے کہ لو لگانا اس ہستی سے جس کو وقت رب حقیقی مانتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. نیکی کا حکم دو. معروف جس کی تعریف، لفظ تعریف ہم سمجھتے ہیں، جس کی تعریف ہمیں معلوم ہو، یعنی جس چیز کو فطرت پسند کرتی ہو وہ معروف ہے، انسانی فطرت. منکر، انکار کرنا، وہ شے جس کا ہماری فطرت انکار کرتی ہے. تو ہمارا دین دین فطرت ہے نا، انہی باتوں کا حکم دیا گیا جس کو ہماری فطرت پسند کرتی ہے، انہی باتوں سے منع بھی کیا گیا جس کا ہماری فطرت انکار کرتی ہے. کیونکہ فطرت سلیم ہوگی تو نیکی بدی کا تصور انسان میں موجود ہوگا. تو یہ امر بالمعروف، یہ امر یعنی معروف، معروف اور منکر، یہ ہماری فطرت سے متعلق ہے. بہرحال صاحبزادے وہ کہہ رہے کہ نیکی کا حکم تو برائی سے منع کرو. اس پر بھی تفصیلی گفتگو ہم کر چکے. اس امت کی ذمہ داری نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. سورہ آل عمران آیت نمبر 110، امت ایسا ہو سو گئی ہو تو کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں، وہ یہ کام کریں. سورہ آل عمران آیت نمبر 104، جو لوگ یہ کام نہیں کرتے وہ عذاب میں مبتلا کیے جاتے ہیں. سورہ آراف رکوع نمبر 21، تفصیل ہمارے سامنے آ چکی. نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو. واصبر علی ما اصابک، جو مصیبت تم پر آئے اس پر صبر کرو. اس لیے جب نیکی کی دعوت دو گے، بدی سے روکنے کی کوشش کرو گے، تو لوگوں کے مفادات پہ ضرر پڑ سکتی ہے. لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کیوں یہ ہمیں نماز کا حکم دے رہا ہے، کیوں یہ ہمیں پردے کے متعلق بتا رہا ہے، کیوں یہ ہمیں سود خوری سے منع کر رہا ہے، بری لگتی ہے باتیں. تو لوگ ریٹیلیٹ کرتے ہیں، لوگ مخالفت کرتے ہیں. تو جو مصیبت آئے اس پر صبر کرو. ان ذلک من عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. ولا تصاعر خدک للناس، اور اپنے گال کو مت پھلاؤ لوگوں کے سامنے، لوگوں کے لیے، مراد تکبر نہ کرو. ولا تمشی فی الارض مراحا، اور زمین میں اترا کر مت چلو. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے اور خود پسندی کی روش اختیار کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا. اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والے اور اتنانے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا، تکبر کی ممانعت۔ یہی تکبر تھا جو شیطان کو لے ڈوبا۔ مسلم شریف کی روایت بھی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بخاری شریف کی حدیث ہے کہ شخص تکبر سے چل رہا تھا تو اس کو زمین میں دھسا دیا گیا، اور قیامت تک وہ دھساتا ہی چلا اس کو دھساتا ہی اللہ تعالیٰ اس کو دھساتے ہی چلے جائیں گے قیامت تک، اور وہ دھستا چلا جائے گا زمین میں۔ یہ تکبر اتنی بری شے ہے، اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وقت فی مشی کا، اور اپنی چال میں میان عربی اختیار کرو۔ واغمض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ چال میں میان عربی، نہ بہت تیزی سے چلو نہ بہت آہستگی سے۔ یہ تو ایک رفتار چلنے کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، درمیانی رفتار سے چلنا، نہ بہت زیادہ تیز نہ بہت زیادہ سلو۔ لیکن اسے چال کے اعتبار سے نہیں، یہ رفتار کے اعتبار سے، بلکہ میانہ روی عبادات میں بھی، اور میانہ روی مال کے خرچ کے اعتبار سے بھی۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر تفصیل پڑھ چکے، سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے چوتھے رکوع میں بھی، اور سورہ بنی اسرائیل کے بالکل آخر میں بھی، کہ میانہ روی معاملات میں بھی مطلوب ہے کہ انسان نہ بالکل ہاتھ کھلا رکھ دے کہ سب کچھ ختم ہو جائے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے، نہ اتنا کنجوس ہو جائے کہ اپنی ذات پر بھی خرچ نہ کرے۔ میانہ روی، اور میانہ روی عبادات میں بھی ہے۔ کہ ایسا تو نہیں کہ ایک دفعہ رات میں کھڑے ہو گئے، تہجد کے اندر چار گھنٹے لگا دیے اور فجر میں سو گئے، اور اس کے بعد چھ مہینے تک پتہ ہی نہیں ہے کہ تہجد کہاں چلے گئی۔ نہیں، کم ہو لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ ہو، مستقل مزاجی کے ساتھ، وہ اللہ کو پسند ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے وقت فی مشی کا، وقت فی مشی کا، اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرو۔ وغمض من صوتک، اپنی آواز دھیمی رکھو، پست رکھو۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بعض اوقات جس شخص کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ چلانا شروع کر دیتا ہے، غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ نہیں، اپنی آواز کو پست رکھو۔ جس کے پاس دلیل ہوگی وہ چلائے گا نہیں۔ چلاتا کون ہے؟ منافق۔ مسلم شریف کی روایت، چار علامات منافق کی، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، چوتھی بات جب جھگڑے کا موقع آئے تو پھٹ پڑتا ہے۔ فجرا، پھٹ پڑنا عالم گوش پر بھی آ جائے گا۔ نہیں، آواز کو پست رکھو۔ کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز گدھے کی۔ اگر چلانا یہ کوئی فن ہے، اور اگر چلانا کوئی آرٹ اور دلیل ہے، تو سب سے زیادہ بڑا فنکار کون ہو جائے گا؟ گدھا ہو جائے گا، اس کی آواز اتنی تیز ہے۔ تو یہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، با دلیل آدمی چلائے گا نہیں، بے دلیل آدمی چلانا شروع کر دے گا، لیکن وہ گدھے سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقصف وشی کا، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ وغمض من صوتک، اپنی آواز پست رکھو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقین آوازوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز۔ یہ جو رکو ہم نے پڑھا سورہ لقمان کا، رکو نمبر دو، بڑا اہم رکو ہے۔ فطرت انسانی کی پکار بھی اور اہم وصیتیں بھی ہمارے سامنے ہیں جناب لقمان کی۔ یہ بھی اس منتخب نصاب میں شامل ہے جس کو محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے قرآن فہمی کے لیے عوام الناس میں اس کو عام کرنے کے لیے مرتب فرمایا، جو آڈیو ویڈیو کیسٹس میں اویلیبل ہے الحمدللہ۔ کورسپونڈنس کورسز بھی اس کے ہوتے ہیں ہمارے قرآن اکیڈمی لاہور سے، کیو ٹی وی میں بھی اس کا سلسلہ جاری رہا۔ مقصد اس کورس کا یہ کہ ایک عام مسلمان کے سامنے قرآن کا بیسک پیغام آ جائے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، دین کا وسیع تصور کیا ہے اور دین کے تقاضے کیا ہیں۔ اس منتخب نصاب میں یہ مقام بھی جو ہے شامل ہے۔ اس کے بعد تیسرا رکو شروع ہو رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ فرمایا کہ الم ترو، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر فرما دیا، قرآن نے تمہاری خدمت پر لگا دیا جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَاحِرَةً وَبَاطِنًا، اور تم پر اپنی ظاہری اور پوشیدہ نعمتیں پوری فرما دی ہر اعتبار سے۔ کچھ کو تم دیکھتے ہو، کچھ کو تم نہیں بھی دیکھتے۔ آکسیجن ہماری ضرورت ہے، نظر نہیں آتی ہمیں۔ یہ زمین جو ہے اس کے ارد گرد 11 کلومیٹر موٹی ایک باڑ اللہ تعالیٰ نے لگا رکھی، میڈیکل سائنس آج سائنٹیفک ریسرچ ہمیں بتاتی ہے، جو اوپر سے آنے والے بڑے بڑے کامٹس یعنی شہاب ثاقب سے زمین کی حفاظت کرتی ہے۔ ہمیں نہیں پتا جانے کتنے جرم سے ہوا کے اندر، اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ ہماری اس گردن کے اندر یہاں جرمز کے خلاف ایک سسٹم موجود ہے، ڈیفینس سسٹم، اور وضو میں اگر مسا کیا جائے گردن کا بھی تو اس کا فائدہ وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ کس طرح حفاظت ہوتی ہے واللہ اعلم۔ تو اللہ نے تم پر پوری فرما دی اپنی ظاہری اور پوشیدہ نعمتیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے بعض ایسی میں جو اللہ کے بارے میں جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں بغیر علم کے۔ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور بغیر ہدایت اور بغیر روشن کتاب کے۔ کوئی علم ان کے پاس نہیں ہوتا، لیکن خامہ خواہ اللہ کے اوپر باتیں چسمہ کرتے ہیں۔ کوئی سرے سے اللہ کا انکار کر دیتا ہے، کوئی اللہ کی صفات میں کجی پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر تاویلیں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے، کچھ وہ بھی کہتے ہیں کہ آج یہ دین نہیں چل سکے گا، اس کے اندر یہ تبدیلی کر دو، وہ تبدیلی کر دو، یہ کٹنگ ہو جائے، وہ کٹنگ ہو جائے، یہ اجتہاد ہو جائے، وہ اجتہاد ہو جائے. تو ان کے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ کوئی ہدایت ہے، نہ کوئی روشن کتاب ہے، اس کے بغیر جھگڑے اللہ کے معاملے میں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کی پیروی کرو، قالوا، وہ کہتے ہیں، بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، وہ کہتے ہیں تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. یہ ذکر کئی مرتبہ آیا، لیکن اس پر اب اللہ کا یہاں تبصرہ بڑا شدید ہے. اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا شیطان ان کو دوزخ کی طرف دہکتی ہوئی آگ کی طرف بلاتا ہو تب بھی؟ اگر وہ تمہارے باپ دادا جن کو تم فالو کر رہے ہو، اگر شیطان ان کو جہنم کی طرف دعوت دے رہا ہو یا دے رہا ہوتا تھا، تب بھی کیا تم ان کی پیروی کرو گے؟ یہ شدید تبصرہ اللہ کے اس مقام پر. دلیل یہ نہیں ہے، سورہ البقرہ میں ہم پڑھ چکے، بالکل پہلے پارے کی بالکل آخری آیت ہے، تلک امت قد خلت، وہ ایک امت ہی گزر چکی ہے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے وہ جو اس نے کمایا، تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا تم کماؤ گے. ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کیا کچھ وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنا جواب دیں گے، تمہیں اپنا جواب دینا ہے. سورہ مریم آیت نمبر 95، وکل ما آتیہ یوم القیامت فردا، ہر ایک انسان انفرادی طور پر اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ میرے ابا جان یہ کرتے تھے تو میں بھی یہ کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. بلکہ آج کل کی جنریشن کم سے کم پروفیشن کے معاملے میں ابا جان کی بات نہیں مانتی، وہ تو کہتی ہے ہم تو آئی ڈی پڑھیں گے اور یہ پڑھیں گے اور وہ پڑھیں گے. تو اتنی عقل یہاں چلتی ہے تو اللہ کے معاملات میں عقل کیوں نہیں چلتی کہ معلوم کرے کہ انسان اللہ چاہتا ہے کہ اس سے. ہو سکتا ہے میرے والدین غلطی پر ہوں، ہو سکتا ہے باپ دادا غلطی پر ہوں، ہاں اگر وہ ہدایت یافتہ تھے تو ٹھیک ہے. وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، بھی ہم نے پڑھا، اس کی پیروی کرو جس نے میری طرف رجوع کیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں تھے وہ حق پر تو ان کو چھوڑ دیجیے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، تم سے ان کے متعلق سوال نہیں ہوگا، تم سے تمہارے متعلق سوال ہوگا، تم بتاؤ تم کیا کر رہے ہو. تو چاہے ان کے باپ دادا کو شیطان جو ہے وہ جہنم کی طرف بلا رہا تھا تب بھی ان کی پیروی کریں گے؟ نہیں، یہ چیز صحیح نہیں. اصل شے کیا ہے؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو جھکا دے اپنا چہرہ اللہ کے حضور، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ احسان کا عمل کرنے والا ہو. یہ احسان ہم نے سمجھا تھا سورۃ المائدہ آیت نمبر 93 کی روشنی میں، اور تفصیل حدیث جبرائیل کا بیان بھی آ گیا تھا، أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور یہ نہیں تو کم از کم یہ تو محسوس کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس عمدگی کے ساتھ اس کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اپنے عمل کو درستگی کے ساتھ انجام دینا، یہ احسان ہے. جیسے باس اگر موجود ہو تو امپلائی کی ایفیشنسی کیسی ہوگی، اگر باس آفس سے باہر ہو تو امپلائی کی ایفیشنسی وہ نہیں ہوگی جو پہلے تھی. تو یہ احسان ہے کہ اللہ کا استحضار رکھتے ہوئے عمل ادا کرنا. فرمایا کہ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو جھکا دے اپنے چہرہ اللہ کے حضور، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ احسان یعنی عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والا بھی ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، تو اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا ہے، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کا لوٹنا انجام اس کا اللہ ہی کی طرف ہے. تو یہ اصل شے ہے، اس کی پیروی کرو، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کی کوشش کرو. اگر باپ دادا غلطی پر تھے تو خامخواہ ان کی پیروی نہ کرو، ان کی غلطی پر ہونے کے باوجود بھی. فرمایا کہ ومن کفر، اور جو کفر کرے، فلا یحزنک کفرہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے. غم کس بات کا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جہنم کا دیوالہ نہ بن جائے، اس بات کا غم تھا. الینا مرجعہم، ان کا لوٹنا ہماری طرف ہے، فننبئہم بما عملوا، پھر ہم انہیں ضرور بتا دیں گے جو کچھ کہ وہ کیا کرتے تھے. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں کو خوب جاننے والا ہے. نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، ہم انہیں تھوڑا فائدہ پہنچائیں گے پھر انہیں ہم گھیر لائیں گے سخت عذاب کی طرف. ولئن سألتم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کریں کہ کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وہ یقینا کہیں گے اللہ. قل الحمدللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے. یہ الحمدللہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو مان نہیں رہے. کیا نہیں مان رہے؟ اللہ کو خالق تو مان رہے ہیں لیکن معبود واحد نہیں مان رہے ہیں. آپ کا یہ الحمدللہ شکر صرف اللہ کے لیے ہے، جھوٹے معبودوں کے لیے نہیں ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے. للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. ان اللہ الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالی غنی ہے. آج سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک بہت بڑی نشانی اور ایک بہت بڑا بیان اس مقام پر آ رہا ہے. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور یہ کہ زمین میں جو بھی درخت ہیں قلم بن جائیں. وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اور سمندر اس کی سیاہی بن جائیں، اور اس کے بعد سات سمندر اور ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. ان اللہ عزیز الحکیم, بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. سارے درخت قلم بن جائے, اللہ کی باتیں لکھنے شروع کرے, سمندر سیاہی بن جائے, سات سمندر اور آ جائیں, یہ سب ختم ہو جائیں گے, لیکن اللہ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34, سورہ نحل کی آیت نمبر 18, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ, تمہارا پیدا کرنا اور تم سب کا دوبارہ اٹھا دیا جانا نہیں ہے مگر ایک شخص کی طرح. مراد جیسے اللہ کا ایک شخص کو پیدا کرنا, موت دے دینا اور دوبارہ زندہ کرنا آسان ہے, ایسے ان تمام کی تمام انسانوں کو ایک مرتبہ پیدا کر دینا, ان کو موت دینے کے بعد دوبارہ پیدا کر دینا اسی طرح آسان اللہ کے لیے. ایک شخص کی پیدائش کا جو عمل ہے جیسے وہ آسان ہے, ایسے ہی تمام کے تمام خربوں انسان ہو جائیں اللہ کے لیے بالکل اسی طرح آسان ہے. ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار, کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ داخل فرماتا ہے رات کو دن میں, ویولج النہار فی اللیل, اور دن کو داخل فرماتا ہے رات میں, وسخر الشمس والقمر, اور اسے سورج و چاند کو مسخر کیا یعنی خدمت پر لگایا, کل یجری الی اجل مسمی, ہر ایک چلتا رہے گا مدت مقررہ تک کے لیے. اللہ نے ٹائم فریم اس کے لیے مقرر کیا, وہ گھومتے رہیں گے اس آربٹس کے اندر جس میں وہ گھوم رہے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ, یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے, وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ, اور یہ کہ وہ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں, وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ, اور یہ کہ اللہ ہی بلند مرتبے والا اور بڑائی والا ہے. اس کے بعد آخری رکوع سورہ مبارکہ کا ہے جس میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے, آخرت کے محاسبے کا ذکر ہے, اور اللہ کی صفت علم کا بھی بیان آئے گا. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ, کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کشتیاں دریا میں چلتی ہیں, لیوریکم من آیاتی, تاکہ وہ اللہ تمہیں اس کی نشانیاں دکھائے. سمندر میں پتھر ڈالے وہ پانی میں چلا جاتا ہے, اور بڑے بڑے جہاز سمندر میں پہاڑوں کی طرح قرآن کہتا ہے کہ وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. یریاکم من آیاتہ, تاکہ تمہیں اللہ اپنی نشانیاں دکھائے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, بے شک اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, اور جب موج ان پر سائبانوں کی طرح بادلوں کی طرح چھا جاتی ہے تو اللہ کو پکارتے خالص اپنی بندگی اسی کے لیے کرتے ہوئے. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ, پھر جب اللہ انہیں خشکی کی طرح بچا کر لے آتا ہے تو ان میں کوئی تو درست رویش پر رہتا ہے. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٌ, اور ہماری آیات کا انکار تو وہی کرتے ہیں جو عہد شکن ہیں اور ناشکرے ہیں, ورنہ اکثریت کا معاملہ تو انکار کا ہی ہے, کچھ ہی ہے جو درست رویش پر قائم رہتے ہیں. ابو داؤد شریف میں واقعہ میں سنا چکا ہوں آپ کو, ابو جہل تو نافرمان, لیکن بیٹا ہم ادب سے نام لیں گے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ, فتح مکہ کے موقع پر یہ وہاں سے چلے گئے تھے کہ میری مجھے قتل نہ کر دیا جائے, کشتی میں سوار ہوئے جا رہے ہوں گے دریا میں یا سمندر میں, تو راستے کے اندر طوفان آ گیا, ملا نے کہنا شروع کر دیا اللہ کو پکارو, انہوں نے کہا واٹ از دس نان سینس, پکار گئے سارے لات منات عزا, ان کو بھی نہیں پکارتے, بولے نہیں تو اللہ ہی بچانے والا ہے, بولے جب وہی بچائے گا اس مشکل کے اندر تو خشکی پر بھی تو وہی بچانے والا ہے, تو یہاں اس کو پکار دو تو وہاں اس کو کیوں نہیں پکارتے. وہی دل میں توبہ کی اللہ کے حضور میں, اللہ تو مجھے بچا لے, میں آئندہ کبھی شرک نہیں کروں گا. اللہ نے بچا لیا, اس کے بعد ایمان قبول کیا, اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف بھی قتال کیا, زکات کا انکار کرنے والوں کے خلاف بھی قتال کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. یہ انسان کی فطرت میں توحید موجود ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے انسانو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. وخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ, اور اس دن کا خوف کرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا. آج بیٹا بیمار ہو تو باپ ہاسپٹل لے جائے گا, ٹھیک, بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا باپ پٹی بھی کروا دے گا اس کی, لیکن کل نہ باپ بیٹے کی طرف سے جواب دے گا. ولا مولود ہوا جاز نہ والدہ شیئا, اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا. آج بیٹا باپ کے پیر بھی دبا دے گا اگر تو فرما بردار ہو, اللہ ایسی اولاد ہم سب کو عطا فرمائے اگر فرما بردار ہے تو, ورنہ ایسے بھی ہیں کہ جو ذرا جوان ہوئے تو ماں باپ کو اگنور کر دیتے ہیں, نظر انداز کر دیتے ہیں, پھر ممکن آج کام آ جائے, پیسہ بھی ہاتھ میں لا کر دے, دوائی کا بھی اہتمام کرے. ہم کسی کے اولاد ہیں, اللہ ہمیں ایسی سعادت اولاد بننے کی توفیق دے, اور اگر ہم والدین ہیں تو اللہ ہمیں ایسی اولاد عطا فرمائے, لیکن ماں نہیں, ماں سے اکیلا آئے گا, سورہ مریم آیت نمبر 95، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر انسان فردن فردن انڈیویجولی آئے گا. باپ روٹی کھاتا ہے، بیٹے کی بھوک نہیں مٹ سکتی. باپ بیمار ہو، بیٹا دوائی پی لے، باپ کو فائدہ نہیں مل سکتا. ہر ایک اکیلے اکیلے آئے گا. ہاں ایکسپشن یہ ہے کہ گھر میں ایمان و تقویٰ کی محنت ہو. سورہ زخرف آیت 67، سورہ الطور آیت نمبر 21، ایمان تقویٰ اس بنیاد پر جڑے ہوئے ہوں تو انشاءاللہ اللہ اس فیملی کو جنت میں بھی جمع فرما دے گا. اللہ ہمیں اپنے گھروں میں یہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ تو ہے ایکسپشن، ادروائز لا یجزی والد عن ولدہ، باپ کام نہیں آئے گا اپنے بیٹے کے. بلا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالنی. دھوکا ہے، فریب اس کے سوا کچھ نہیں، کھیل تماشا. ہر انسان اپنی گزشتہ زندگی نظر اٹھا کر دیکھے، کیا ہے؟ بس پانی کا ایک بلبلا، اس سے زیادہ کیا ہے؟ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالتے. فلا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ کے باڑے میں وہ بہت بڑا دھوکے باز، غرور بہت بڑا دھوکے باز یعنی شیطان، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالتے، الٹی پٹی نہ پڑھا دے تمہیں. وزینہم الشیطان اعمالہم، شیطان ان کے اعمالوں کو مزین کر کے دکھا دے. یہ ان کی ترقیاں، یہ ان کی سولائزیشن، یہ ان کے ڈرامے، فلمیں، میوزک، ان کے شوبیز، ان کے لباس، ان کی شاپنگ، انسان کو اسی میں مگن کر دیتا ہے. نہیں، دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے، اور وہ بہت بڑا دھوکے باز شیطان، وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. آخری آیت مبارکہ سورہ مبارکہ کی، اس میں پانچ خصوصی علوم کا ذکر کیا گیا جو کہ اللہ کی صفت علم سے متعلق ہے. اس کے متعلق حدیث مبارکہ بھی ہے کہ یہ اللہ کے خزانے غیب میں سے ہیں. لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ ان میں پانچ میں سے تین باتوں کے متعلق کیٹیگوریکل انداز میں اللہ نے کہا کہ صرف اللہ کو پتا یا کوئی اور قطعا نہیں جانتا. دو کے متعلق اللہ نے کہا کہ اللہ جانتا ہے، اس میں کوئی کیٹیگوریکل نفی نہیں ہے. لیکن کچھ لوگوں نے سمجھنے میں غلطی کی ہے، اور کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اس آیت کو بیس بنا کر. انشاءاللہ ہم اس کو رفع کرنے کی کوشش کریں گے. فرمایا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. کیٹیگوریکل نفی، کسی اور کے پاس نہیں ہے. نمبر دو، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ بارش برساتا ہے، کچھ نفی کی بات نہیں ہے اس میں. نمبر تین، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے رحم مادر میں ہے، کوئی نفی کی بات اس میں نہیں آئی. نمبر چار، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نفس نہیں جانتا، کوئی نفس نہیں جانتا کل وہ کیا کرے گا، کیٹیگوریکل نفی. نمبر پانچ، وما تدری نفسم بھی ائی اور دن تموت، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ زمین میں وہ مرے گا، کیٹیگوریکل نفی، کامل نفی. تو تین چیزوں میں نفی، عندہ علم الساعہ، اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور آخری دو باتیں، کوئی نہیں جانتا کل وہ کیا کمائی کرے گا، اور نمبر تین، کوئی نہیں جانتا کب اس کی موت واقع ہوگی. اس میں ضمن بات، کوئی نہیں جانتا کل کوئی شخص کیا کرے گا، ٹھیک. یہ فارچون ٹیلرز حرام ہے کہ نہیں، اور اس کو حرام ہوا کہ نہیں، ستارے حرام ہوئے کہ نہیں، قسمتیں بتائی جا رہی ہیں. وہ مریا سا طوطا پرانی سی سائیکل لے کے، پرانی سی چادر بچھا کے بیٹھا ہوا ہے سڑک کے کسی کنارے پر، اب وہ دنیا والوں کو ان کی قسمتیں بیان کر رہا ہے. اتنا ہی اس کا علم ہوتا تو وہ بےچارا مریا طوطے کو لے کے بیٹھا ہوتا ہے پرانی سی سائیکل، سڑی ہوئی سی چادر لے کر، قطعاً نہیں. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ابو داؤد شریف نے، جس نے کسی نجومی کی بات پر یقین کیا، کسی کاہن کی بات پر یقین کیا، اس نے اس کا انکار کیا جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی اللہ کی کتاب. کیوں؟ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے کوئی نہیں جانتا کل وہ کیا کمائی کرے گا. یہ سب حرام ہے قطعاً، اس پہ یقین رکھنا قرآن کو جھٹلانے کے مترادف ہے، اس سے بچنا چاہیے. اب آئیے دو باتوں کی طرف جس میں خامہ خالو پریشان ہوتے ہیں. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ بارش برساتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ جانتا ہے جو کچھ کے رحم مادر میں. اچھا بھائی، اللہ نے کب کہا کہ کوئی نہیں جانتا اس کے متعلق؟ کہا اللہ نے اس میں، ان دو باتوں میں کیٹیگوریکل ڈینائی تو نہیں ہے نا. تو لوگ اشکال کرتے ہیں، وہ حدیث میں کہا کہ اللہ کے غیب کے خزانوں میں سے، اور دیکھیں یاد اس کے خلاف جا رہی ہے. بھائی کس نے کہا خلاف جا رہی ہے؟ اللہ نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا ہی نہیں ہے، تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ پوائنٹ نمبر ون. پوائنٹ نمبر ٹو، اس سب کے باوجود ان دو چیزوں میں سے کچھ کچھ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، بارش اور رحم مادر میں کیا ہے، تب بھی کامل علم اللہ ہی کا ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ بارش برساتا ہے. سات آٹھ برس پہلے سی این این، بی بی سی، وائس آف امریکہ، جرمنی، سارے چینلز نے اناؤنسمنٹ کر دی کہ کراچی کے ساحل پر شدید بارش ہوگی. اور اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہو تو پورا دن جو ہے تقریباً بادل چھائے رہے کراچی کے اوپر اور ایک پانی کا قطرہ نہیں بہا یہاں پر، سارے اندازے فیل ہو گئے. وہ برساتا ہی نہیں ہے، اس کو پتا ہے کہ کب برسانا ہے. وہ پابند نہیں کہ بادل آئیں تو بارش برسے گی، نہیں، وہ دھوپ چمک رہی ہو تب بھی برسا سکتا ہے، وہ قادر ہے اس چیز کے اوپر. تو اللہ جانتا ہے کب برسے گی، اللہ جانتا ہے کہاں برسے گی، اللہ جانتا ہے کس کے لیے رحمت ہوگی، کس کے لیے زحمت ہو جائے گی، اللہ جانتا ہے اس سے کتنی خوشحالی آئے گی، اللہ جانتا ہے اس سے کتنی برکات پیدا ہوں گی. کیا تم یہ جانتے ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور تم نے اگر کچھ اندازہ لگا کے کوئی ایکسپیکٹیشن کی بھی کہ ہوگی، تو وہ اندازہ لگانے کی صلاحیت تمہیں کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے عطا فرمائی. انسٹرومنٹ ایجاد کیے، کس کی دی ہوئی عقل سے تم نے اس کو ایجاد کیا؟ اللہ سے. تو تمہارا کمال ہے کیا اس کے اندر؟ تو اس اعتبار سے اس نے بھی نفی ہی نفی ہے انسان کی. نمبر دو، اللہ جانتا ہے جو کچھ کے رحم مادر میں ہے. انسان کہتے ہیں صاحب ہم الٹرا ساؤنڈ سے معلوم کر لیتے، بلکہ اب تو اپنی اگلی ٹیکنالوجی ہے کیا بتا دیں کہ بچے کے نقش نگار آپ کو کیسے چاہیے. تو ڈاکٹرز یہ بات بھی بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھار بچے کی پوزیشن ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ معلوم ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ میل ہے کہ فیمیل ہے. پوزیشن ایسی ہو جاتی ہے بچے کی رحم مادر کے اندر، اور انسان مجبور ہو جاتا ہے الٹرا ساؤنڈ موجود ہونے کے باوجود بھی. اچھا، الٹرا ساؤنڈ بھی اگر یوز کر رہے ہیں تو اس کو ایجاد کرنے کے لیے عقل و شعور کس نے عطا فرمایا؟ اللہ نے. تو تمہارا کمال کیا ہے اس کے اندر؟ اور آگے چلیے، تم کیا معلوم کرو کہ میکسیمم بیٹا ہے کہ بیٹی، بچہ ہے کہ بچی؟ اللہ صرف اتنا تھوڑی جانتا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ وہ کب تک زندہ رہے گا، اللہ کو پتا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، اللہ کو پتا ہے کہ اس کے اعمال کیسے ہوں گے، اللہ کو پتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا یا جہنم کے اندر ہوگا، اللہ کو پتا ہے کہ اس سے دنیا والوں کو خیر ملے گا یا دنیا والوں کو شر ملے گا، اللہ کو پتا ہے کب اس کو بیماری آئے گی، اللہ کو پتا ہے کب اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا. کیا تمہیں کچھ پتا ہے؟ تو کیٹیگوریکل ڈینائی نہ ہونے کے باوجود بھی تھوڑا سا اگر ہے بھی تو نہ ہونے کے برابر ہے، کامل اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے. ان اللہ عندہ علم الساعۃ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش برساتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے رحموں میں ہے، ماؤں کے رحم میں. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور وہ نہیں جانتا کل کوئی شخص کیا کرے گا. اور کوئی نہیں جانتا کل کوئی شخص کیا کرے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس زمین میں وہ مرے گا. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، بے شک اللہ خوب علم رکھنے والا ہے اور اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے. اس کے بعد سورہ السجدہ ہے، اس کو الف لام میم سجدہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آگے ایک اور سورت ہے اس کو سورہ حامیم سجدہ کہا جاتا ہے، سورہ فصلت بھی اس کا نام ہے. اسی سورہ مبارکہ کو السجدہ یا الف لام میم سجدہ بھی کہا جاتا ہے. مکی سورت ہے، 30 آیات اور 3 رکوعوں پر مشتمل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت سے بڑی محبت تھی. جمعے کے دن فجر کی پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری سورت پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورہ الدہر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرمایا کرتے تھے. تو ہمارے حنفی حضرات کے اندر اس کا اہتمام نہیں ہے، ہاں اہل حدیث حضرات کی، ہاں ان کی مساجد میں اہتمام ہوتا ہے کہ پہلی رکعت میں فجر کی نماز میں جمعے کے دن سورہ الاسلام میں سجدہ مکمل ایک رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورہ الدہر کا اہتمام ان کے ہوتا ہے. دیکھیے، جہاں ہمیں جو چیز نظر آتی ہے کہ اچھی ہے بہتر ہے، ہمیں اس کو لینا چاہیے، ارسپیکٹو کہ ہمارا اسے اتفاق ہے کہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوا، سورہ المائدہ آیت نمبر 3 میں، نیکی و تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود ما صفا دع ما قدر، جو اچھا ہے اسے لے لو جہاں سے بھی ملے، اور جو خراب ہے اس کو چھوڑ دو چاہے اپنے گھر میں کیوں نہ ہو. یہ تشریح ہے، خود ما صفا، جو اچھا ہے اسے لے لو، اور دع ما قدر، جو برا ہے اس کو ترک کر دو. بہرحال یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب صورتوں میں سے کہ آپ فجر کے اندر جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں اس کی تلاوت فرماتے تھے. باقی سورہ مبارکہ میں وہ 3 بنیادی مضامین ہیں مکی صورتوں کے، یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، یہ حروف قطعات میں سے ہیں. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ کتاب یعنی قرآن کریم، اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کا نازل کیا جانا ہے اس ہستی کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے، جو تمام جہان والوں کا رب ہے. ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گھڑ لیا ہے؟ بل هو الحق من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے. لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک، تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کر دیں جن کے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا آپ سے پہلے. لعلهم یهتدون، تاکہ وہ ہدایت پا لیں. یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 2500 برس کا فصل ہے تقریباً، تو اتنے عظیم عرصے سے، اتنے بڑے عرصے سے کوئی ان کے درمیان رسول اور نبی نہیں آئے خبردار کرنے کے لیے، اب آپ ان کو خبردار کر دیجیے. اس سورت کے رکوع میں ہم دیکھیں گے اللہ کی قدرتوں کے نظارے بھی سامنے آئیں گے، تخلیق انسانی کے مراحل کا بھی ذکر آئے گا. اب اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ جس نے پیدا فرمایا آسمان اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستہ ایام 6 ایام میں، یہ متشابہات میں سے مراد 6 پیریڈز میں، ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پر قرار حاصل کیا، تمکن حاصل کیا، یہ بھی متشابہات میں سے. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے اس اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا. افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے آسمان سے زمین تک. ثم یعرج الیہ، پھر ہر کام اسی کی طرف رجوع ہوتا ہے، نتائج اوپر جاتے ہیں. فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، ایک دن میں جس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہے اس سے کہ جو تم شمار کرتے ہو. یہ دو مقامات پر آیا ہے کہ اللہ کا ایک دن 1000 برس کے برابر ہے، اور سورہ معارج کے ابتدا میں 50000 برس کا ذکر بھی ہے. عام طور مفسرین کی رائے ہے کہ 1000 برس سے مراد یہ دنیا کے امور میں جو الہی تدبیر کار فرما ہے وہ 1000 برس کا معاملہ ہے، اس کی پلاننگ 1000 برس کی، اور جو 50000 برس والا معاملہ ہے اس کے مطابق غالب امکان ایک حدیث کی روشنی میں بھی یہی ہے کہ وہ قیامت کا دن مراد ہے. یہ اصل میں اللہ کی جو تدبیر کار فرما ہے اس کائنات کے نظام کے لیے، اس کی طرف اشارہ ہے، اور اسی میں اشارہ مشرکین مکہ کی طرف ہے. تم چند دنوں کے اندر چاہتے کہ تم پر عذاب آ جائے، اتنی جلدی بچا رہے ہو؟ اللہ کے منصوبے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اللہ کی پلاننگ اتنی بڑی ہے، اللہ کی تدبیر اتنی وسیع ہے، اور تم جلدی بچا رہے ہو. ذالک عالم الغیب والشہادت العزیز الرحیم، وہ اللہ ہے غیب اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست مسلسل رحم فرمانے والا. الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ جس نے ہر جو شے بنائی خوب بنائی. وبدا خلق الانسان من طین، اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی. ثم جعل نسله من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل کو ایک حقیر پانی کے خلاصے سے پیدا کیا. حقیر سا پانی وہی جو ہمارے جسم سے خارج ہو تو جسم ناپاک ہو جائے، مراد حقیر سا ناپاک پانی، اس کی ایک معمولی بوند کے ایک معمولی جس اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا. ثم سواہ ونفق فیہ من روحہ، پھر اس اللہ نے اس کے اعضاء کو ٹھیک کیا، پھر اس میں اپنی طرف سے اپنی روح میں سے کچھ پھونک دیا. یہ اس مقام پر ہر انسان کا ذکر آ گیا. دو مقامات پر آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، سورہ ہجر کی آیت نمبر 29 اور سورہ صاد کی آیت نمبر 72، کہ جب میں اس آدم کے وجود کو مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو سجدے میں گر جانا، وہ آدم علیہ السلام کا ذکر ہے. اس مقام پر ہر انسان کا معاملہ ہے، ہر انسان میں اللہ کی روح میں سے کچھ پھونکا گیا ہے. فما سواہ، پھر اس کے اعضاء کو درست فرمایا. ونفق فیہ من روحہ، پھر اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے لیے سماعت اور بصارت اور عقل و شعور بنائے. قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو. وقالوا ایدا ولنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید، اور انہوں نے کہا کیا جب ہم زمین میں گل سڑ جائیں گے تو کیا نئی پیدائش میں آئیں گے، دوبارہ ہمیں پیدا کیا جائے گا؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات سے انکار کرنے والے ہیں. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تمہیں موت دے گا فرشتہ کہ جو تمہاری روح قبض کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام جو کہ روح قبض کرنے میں مقرر کیے گئے. قل یتوفاکم، اے نبی فرما دیجئے تمہیں وفات دے گا ملک الموت الذی، موت کا فرشتہ، وکل بکم، جس کو تم پر مقرر کیا گیا ہے. تم الى ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں مجرمین کی حسرت جو قیامت کے دن ہوگی اس کا ذکر ہے، اور نیک اور برے لوگوں کے انجام کا بھی ذکر ہے. فرمایا کہ ولو ترى اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم، اور اگر تم دیکھو جب مجرم اپنے رب کے سامنے اپنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، کیا کہیں گے اس وقت؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا. فرجعنا نعمل صالحا اننا موقنون، بس ہمیں لوٹا دے کہ ہم اچھے عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں. یہ ہے بہت بڑی حسرت انسان کی، وہاں دیکھ کر کون بھی مانے گا، ہر بڑے سے بڑا مجرم بھی، فرعون بھی یہاں دیکھ کر ایمان لانے کو تیار تھا، وہ تو جب غرق ہو رہا تھا، تو وہاں کون بھی مانے گا. لیکن وہاں ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ماننے کا فائدہ آج یہاں ہے، مہلت سے پہلے پہلے. اللہ ہمیں اس مہلت سے پہلے پہلے، ہماری آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے پہلے ہمیں اپنی اصل زندگی یعنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. یہ قرآن کا بنیادی موضوع ہے، بار بار ہمارے سامنے آتا ہے اور میں بار بار عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس اعتبار سے قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب ہے. زندگی کیا ہے میری مجھے پتہ چل جائے، میری اصل زندگی کیا ہے مجھے معلوم ہو جائے، میری حقیقت کیا ہے مجھے معلوم ہو جائے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے مجھے معلوم ہو جائے. یہ بات قرآن نے بار بار کھول کھول کے واضح کر دی ہے، کھول کھول کے. یہی انسانیت کے لیے ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، سورہ حشر کی آیت نمبر 21 کے آخر میں. یہ مثالیں جو ہم انسانوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن نہیں، زبردستی منوانا مقصود نہیں. وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن یہ بات ثابت ہو چکی میری جانب سے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں یقیناً جہنم کو ضرور بھر دوں گا جنات اور انسانوں سب کے ذریعے سے. یہ سورہ اعراف آیت نمبر 18 کی طرف اشارہ ہے، جس کا حوالہ بار بار خود قرآن کریم میں آ رہا ہے کہ میں بھر دوں گا بھر دوں گا. یہ ذکر آیا سورہ اعراف کی آیت نمبر 18، اور وہاں وضاحت ہو چکی کن سے بھر دے گا اللہ جہنم کو، جنہوں نے خود جہنم کی طرف جانے کا فیصلہ کیا، ورنہ وہ اللہ جنت بھی اسے تیار کی ہے نا. وہاں کون جائیں گے؟ جنہوں نے خود جنت میں جانے کا فیصلہ کیا ہو اللہ ان کو جنت میں لے جائے گا. آپشن تمہارا ہے، توفیق اللہ دے گا، تم فیصلہ کرو تمہیں کہاں جانا ہے. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، پس تم اس کا مزہ چکھو جو تم نے فراموش کر دیا اپنے اس دن کی ملاقات کو. انا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون، ہم نے بھی تمہیں نظر انداز کر دیا ہے اور جو کچھ تم کرتے تھے اس کے بدلے ہمیشہ کا عذاب، اس کا مزہ چکھو. انما يؤمن بآيات الذين اذا ذكروا بها، یقینا ہماری آیات پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ان کے ذریعے سے، ہر روز سجدہ تو سجدے میں گر پڑتے ہیں. وَصَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور وہ اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کی کیفیت کے ساتھ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اب یہ کن کی صفات ہیں؟ جو قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے کہا جا رہا ہے ان کے بستر، ان کے پہلو بستر سے علیحدہ رہتے ہیں، یعنی ان کی راتیں رب کے حضور میں قیام میں گزرتی ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ کم سے کم رمضان مبارک میں اللہ نے ہمیں بہرحال اپنے فضل و کرم سے جو بھی ٹھوڑی پھوڑی کوششیں توفیق عطا فرمائی کہ تقریباً رات کا 40% حصہ، 50% حصہ، پھر شب قدر کی راتوں میں مزید آدھا یا اس سے زیادہ حصہ ہم اپنے پہلوؤں کو بستروں سے علیحدہ کیے ہوئے. اللہ کا فضل ہے ہم پر، اس کا شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ وہ مزید توفیق دے گا. اللہ ہمیں تمام زندگی جب بھی اللہ موقع ہمیں عطا فرمائے، توفیق تو اسی کی ہے، کوشش ہماری ہونی چاہیے. راتوں کو کھڑے ہو جائیں، یہ کھڑا ہونا راتوں کا اللہ کو بڑا پسند ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجعی، ان کے پہلو بستر سے علیحدہ رہتے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کی کیفیت کے درمیان درمیان پکارتے ہیں، خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں. مراد یہ دونوں صفات اللہ کی بندے کے سامنے رہنی چاہیے. حدیث مبارکہ کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک نوجوان کے پاس گئے جن کی موت کا وقت قریب آ گیا تھا. اللہ کے رسول نے پوچھا تمہاری کیا کیفیت ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما دے گا، لیکن مجھے اس بات کا خوف بھی ہے کہ کہیں اللہ میری پکڑ نہ فرما لے. اللہ کے رسول نے بشارت دی کہ جس کی یہ کیفیت ہو تو اللہ وہ عطا فرما دے گا جس کی اسے امید ہے، اور اس سے بچا لے گا جس کا اسے خوف ہے، رحمت دے دے گا اور عذاب سے بچا لے گا. اسی کے مزید وضاحت فرمائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے وسوق کے ساتھ، اگر کل اللہ یہ اعلان فرما دے سب کے سب لوگ جہنم میں جائیں گے اور ایک شخص جنت میں جائے گا، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا. لیکن اگر اللہ یہ اعلان کر دے کہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے، اور وہ ایک جہنم میں جائے گا، حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے خوف ہے کہ وہ میں ہوں گا. یہ ہے خوف و طمع، خوف بھی اور امید بھی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی شخص نہیں جانتا جو کچھ چھپایا گیا ہے، پوشیدہ رکھا گیا ہے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ اس کی جزا ہے، بدلہ ہے جو کچھ کے وہ کرتے تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے یہ آیت تلاوت فرمائی. پہلے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، اعدت لعبادی الصالحون، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے. ما لا عین رأت، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا، ولا خطر على قلب بشر، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گیا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نہیں جانتا جو کچھ کے پوشیدہ رکھا گیا ہے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک سے، جزاء بما کانوا یعملون، جس کا بدلہ ہے جو کچھ کے وہ کیا کرتے تھے. اب رہا یہ معاملہ کہ قرآن کریم میں بہت سی نعمتوں کا ذکر ہے احادیث مبارکہ میں، تو قرآن مختلف مقامات پر اس کو نزول سے تعبیر کرتا ہے. مثال کے طور پر سورہ البقرہ کی، سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 33 ہے، نزول من غفور الرحیم، بلکہ آیت نمبر 32 ہے سورہ حامیم سجدہ کی، نزول من غفور الرحیم. نزول کہتے ہیں ابتدائی مہمان نوازی کو، کوئی مسافر آپ کیا ہے فوراً جواب پیش کریں گے یہ کیا ہے نزول، باقی اصل اس کی ضیافت بعد میں ہوگی. تو قرآن و حدیث میں جن نعمتوں کو اسپیسیفکلی بیان کیا گیا وہ گویا کہ نزول ہے، ورنہ اصل تو یہ ہے کہ کسی کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ نے کیا تیار کر رکھا ہے. اللہ ان آیات اور اس قسم کی احادیث سے ترغیب حاصل کرتے ہوئے ہمیں جنت کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سودا بڑا آسان ہے، آج اللہ کی مان لو کل تمہاری مانی جائے گی، جو مانگو گے ملے گا. سوہامین سجدہ میں ہی ہے آیت نمبر 32 میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، بات تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے اور وہ کچھ ہوگا جو تم مانگو گے، بات تمہاری چلے گی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں. لیکن یہاں کیا ہے، اللہ کی مان لو چند سال، وہاں کس کی مرضی چلے گی، تمہاری مرضی چلے گی. جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ اس کا کہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، تو کیا جو مومن ہو وہ اس کی طرح اس کے برابر ہو سکتے ہیں کہ جو نافرمان ہو؟ اللہ کا تبصرہ لا یستوون، وہ برابر نہیں ہے. کیسے ممکن ہے، نماز ادا کرنے والا اور بے نمازی برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت سننے والا اور میوزک سننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ پردہ کرنے والی عورت اور بے پردہ عورت برابر ہو سکتے ہیں؟ رزق حلال پر قناعت کرنے والا اور ناجائز ذرائع سے کمانے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ سچ بولنے والا اور جھوٹ بولنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر آخرت کی تیاری کرنے والا اور دنیا میں مگن ہونے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا اور نافرمانی کرنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ گنتے چلے جائیے. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا وہ جو کہ مومن ہے اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو فاسق ہو؟ لا یسمون، برابر نہیں ہو سکتے. لوگ سمجھتے کہ برابر ہیں، کچھ نہیں ہوگا آگے. اگر یہ برابر ہو جائیں تو کوئی مقابلہ نہیں آدم علیہ السلام کا شیطان کے ساتھ، کوئی مقابلہ نہیں ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ، کوئی مقابلہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ، کوئی مقابلہ نہیں نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے سرداروں کے ساتھ، کوئی مقابلہ نہیں شعیب علیہ السلام کو اپنی قوم کے سرداروں کے ساتھ اور بقیہ رسولوں کا، اور کوئی محنت بھی پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر یہ برابر ہے تو فائدہ کیا ہے، کاہے کے لیے اتنی محنتیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کاہے کے لیے جان کھپا دی اپنے صحابہ کی، 259 صحابہ کی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، کاہے کے لیے آخر؟ بالکل نہیں، لا یسبون، برابر نہیں ہو سکتے. یہ ان کے نتیجے آگے قرآن نے بیان کیے، اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، فلہم جنات المقبا، ان کے لیے باغات ہیں، نزلم بما کانوا یعملون، وہ ہمیشہ رہنے کے مقامات کے باغات ہیں اس کے بدلے میں جو کچھ کے وہ کیا کرتے تھے. اور یہ نزل کا لفظ آ گیا، ابتدان دیا جائے گا ان کو، اصل تو اللہ ہی جانتا کیا کچھ ہوگا. یہ پہلا نتیجہ ہے، اور دوسرا نتیجہ وہ برابر نہیں ہے، وہ بالکل الگ ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور اے وہ جنہوں نے نافرمانی کی، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو کیسے برابر ہو سکتے ہیں، رخ الگ ہے زندگی کا، ایک فرما بردار ایک نافرمان، ایک اللہ کی ماننے والا ایک نفس کی ماننے والا، ایک اللہ کا عابد بندہ ایک اللہ کا ناشکرہ بندہ، ایک اللہ کا صابر اور شاگرد بندہ دوسرا وابلے مچانے والا ناشکری کرنے والا، برابر نہیں ہو سکتے ہیں. ورنہ تخلیق کا مقصد فوت ہو جائے گا، یہ تخلیق بیکار ثابت ہو جائے گی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. نہیں بھائی، نتائج الگ ہیں. دوسرا نتیجہ، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، رہے وہ جنہوں نے نافرمانی کی، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، جب بھی وہ جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، لوٹا دیے جائیں گے. وَقِيلَ لَهُمْ، اور کہہ دیا جائے گا ان سے، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، دوزخ کا عذاب چکھو، آگ کا عذاب چکھو جس کو تم جھٹلاتے تھے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما. اللہم انا نسألوک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جو عذاب بھیجتا ہے اس میں ایک حکمت بھی اللہ کی، فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم انہیں ضرور کچھ عذاب چکھائیں گے نزدیک کا، بڑے عذاب سے پہلے شاید کہ یہ رجوع کریں. بڑا عذاب، مولت ختم ہو جائے اور پھر قیامت کا معاملہ، اس سے پہلے پہلے مہلت کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب لوگوں پر لاتا ہے لعلہم یرجعون تاکہ وہ رجوع کر لے اللہ کی طرف. اور یہ آ جانا بھی ہے تو کڑوی سی بات لیکن بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی, بندہ سمجھ سکتا ہے اس میں. انفرادی سطح پر بھی کئی لوگ ہیں کہ فیملی میں کوئی بہت بڑی بیماری کسی پر آئی, اللہ نے شفا دے دی, پوری فیملی تبدیل ہو گئی, سب اللہ والے ہو گئے. کئی لوگ ہیں بہت بڑے معاشی کرائسس میں گئے, رجوع ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف, اللہ نے زندگی بدل دی. یہ انفرادی مثال ہے. کئی لوگ ہیں اللہ نے اولاد لے لی, روئے اللہ کے سامنے گڑگڑائے, اللہ نے دل نرم کر دیا, زندگی بدل دی ان کی. یہ انفرادی سطح پر. اجتماعی سطح پر بھی ممکن ہے قوم توبہ پر آ جائے. ایک مثال ہمارے سامنے سورہ یونس میں, یونس علیہ السلام کی قوم, گو کہ کریڈٹ ان کو مل گیا تھا یونس علیہ السلام کے جلدی جانے کی وجہ سے, لیکن مثال ہے, پوری قوم رجوع اللہ کی طرف, اللہ نے عذاب کے آثار ہٹا دی ان پر. یہ کہ یہ عذاب جو اس طرح کے آتے ہیں ہمیں بسا اوقات انفرادی سطح پر کڑوے لگتے ہیں. میرے گھر میں بیماری کیوں آ گئی, نہیں ملا تھا اللہ کو, نہیں قطعا نہیں. اس میں رحمت کیا ہے, لعلہم یرجعون تاکہ یہ لوگ لوٹ کر اللہ کی طرف جائے. اور ہمیں پتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, مشکل کے ساتھ آسانی ہے, پھر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اللہ کے رسول کو کہا گیا تو یہ چھوٹے چھوٹے جو عذاب آتے ہیں یا اللہ آزماتا ہے انفرادی یا اجتماعی سطح پر, اس کا مقصد یہ کہ لعلہم یرجعون تاکہ لوگ لوٹ کر اللہ کی طرف آ جائیں, روئیں گڑگڑائیں, اللہ ان کو معاف فرما دے اور ان کو ہدایت کے راستے پر گامزن فرما دے. یہ مقصد ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ, اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی گئی, ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا, پھر اس نے اس سے منہ پھیر لیا, إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ, بے شک ہم مجرمین سے انتقام لینے والے ہیں. اللہ منتقم بھی ہے انتقام لینے والے. کن سے؟ جن کے سامنے قرآن پیش ہوا اور انہوں نے اعراض کیا. یہ ہماری قوم سرزمین پاکستان, بڑی بڑی مثالیں یہاں پر علماء مفسرین محدثین, محنتیں ان کی اتنی محنت ہے کہ عالم عرب میں جا کے عربی میں ان کی کتابوں کے ٹرانسلیشن ہوتے ہیں, نام ہی لیتا کسی کا آپ کے سامنے. بڑی مثالیں موجود ہیں اور اب ورلڈ وائڈ جا رہی ہوں کی بات ہے, الحمدللہ سیٹلائٹ چینل کے ذریعے سے جا رہی ہیں, لیکن یہاں والے قصے میں سونے کو تیار نہیں ہیں الا ماشاءاللہ. 1.5 کروڑ کی آبادی اس کراچی کی, 1.5 کروڑ کی, بمشکل 2.5 سے 3 ہزار, بمشکل 2.5 سے 3 ہزار افراد اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں کراچی میں جو اس کا فرام کلب میں ہو رہا ہے. اس طرح کے پروگرامز کے اندر بمشکل 2.5 سے 3 ہزار, دنیا کی بہترین کتاب بغیر کسی قیمت کے, اور الحمدللہ بغیر کسی اختلافی بات کو درمیان میں لائے, بغیر کوئی اجر مانگے فری آف کاسٹ دی جاتی ہے, سمجھائی جاتی ہے. 1.5 کروڑ میں سے 2.5 سے 3 ہزار افراد میکسیمم بتا رہا ہوں اس شہر کراچی کے اندر, باقی اور جگہ پہ جاتے ہیں, یہ نہیں کہتے ہم ہی ہم ہیں, لیکن کتنی ان کی پرسنٹیج کتنی. اس کے مقابلے میں ٹیلی ویژن پر آنے والا کرکٹ کا میچ میرا خیال ہے 95% آبادی دیکھتی ہوگی, گانوں کا معاملہ 95% آبادی دیکھتی ہوگی, ڈراموں کا معاملہ 95% آبادی, کانسرٹس ہوتے ہیں, ٹکٹس ختم ہو جاتے ہیں, لوگ پارکنگ میں کھڑے ہو کے سنتے ہیں, کن کو جو اچھل کود کرنے والے ہیں ان کو, اپنی عزت نفس کو بھی بیچ دیتے ہیں چنٹا کی حاصل کرنے کے لیے, کون سنتی ہے ان کو, جھومتے ہیں ان کے گانوں پر. لیکن قرآن یا تو سننے کو تیار نہیں, اور سنتے تو اونگنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ہماری کی تصویر ہے قرآن کریم میں. اللہ ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے, بلکہ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے جو قرآن کے بہترین طریقے پر پیروی کرتے ہیں. اللہ ہمیں اس کتاب کی قدر و قیمت سمجھنے کی, اس کے حقوق کو ادا کرنے کی, اس سے تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھنا اللہ فرمانے, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس نے اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی گئی پھر اس نے اس سے اعراض کیا, إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ, بے شک ہم مجرمین سے انتقام لینے والے ہیں. دیکھ رہے شدید الفاظ اللہ کی طرف, اللہ نے کوئی معمولی شے نہیں عطا کی ہمیں, بہترین کلام اپنی رحمانیت کے طفیل میں, بندہ ناقدری کرے اس کو حق حاصل ہے کہ اپنے عذاب کا فیصلہ فرمائے بندوں کے, اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا تیسرا اور آخری رکوع ہے, اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کسی قوم کو امام بناتا ہے, ریپرزینٹیشن عطا فرماتا ہے, تو اس کے پری ریکوزٹس کیا ہیں, اس کی شرائط کیا ہے. مزید کے عذاب کی وعید جس میں سنائی گئی ہے اور غلبہ حق کی خوشخبری ایک تمثیل بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے. فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور یقینا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، یعنی کتاب تورات عطا فرمائی، فلا تکن فی مریت من لقائه، تو آپ اس کی ملنے کے متعلق شک میں نہ ہو جائیے گا، وجعلناه هدى لبنی اسرائیل، اور ہم نے اسے بنا دیا ہدایت تمام بنی اسرائیل کے لیے. مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوتی رہیں، اور اہل ایمان مسلمانوں کو بھی اس حوالے سے خبردار کیا جا رہا ہے اور ان کو معلومات دی جا رہی ہیں کہ اب جو قرآن آ رہا ہے یہ کوئی نئی شے نہیں ہے، اللہ پہلے بھی اپنے رسولوں کو کتابیں عطا فرماتا رہا، جیسے کہ ایک کتاب دی گئی تورات بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے پیشوا بنائے، ائمہ بنائے، جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. لما صبروا، جبکہ انہوں نے صبر کیا، وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے. بڑا مقام قرآن کا منصب امامت کے حوالے سے. ہم نے ان میں سے ائمہ بنائے، وہ کیا کرتے تھے؟ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہدایت دیتے تھے لوگوں کو ہمارے حکم سے، دعوت دینا دین کا، تبلیغ کرنا اس کی، بلانا اللہ کے احکامات کی طرف، اللہ کے پیغام کی طرف. نمبر ایک، لما صبروا، جبکہ انہوں نے صبر کیا. یہ صبر یہاں پر کیا ہے؟ یہ صبر ہے اپنے آپ کو روکنا. صبر کس چیز سے؟ یہاں صبر سے مراد ہے دنیا کی لذات جو انسان کو کھینچتی ہے اپنی طرف، اس سے اپنے آپ کو روکنا. دنیا کی محبت دل میں ہو تو دین کا کام ہو نہیں سکتا ہے. ایک وقت میں، ایک دل میں ایک ہی محبت سب سے اوپر رہ سکتی ہے، وہ تو دوغلا پن ہوگا کہ سامنے یہ بھی اور وہ بھی نہیں. باطل دو ہی پسند ہے، حق لا شریک ہے. شرکت میاں نئے، حق و باطل نہ کر قبول. باطل تو دو ہی پسند ہے، حق لا شریک ہے. اللہ کی محبت سب سے اوپر رہنی چاہیے. تو فرمایا کہ بی امرنا لما صبروا، جبکہ انہوں نے صبر کیا. یہ صبر ہے دنیا سے بچنا. دنیا کی محبت کے ساتھ دین کا کام نہیں ہو سکتا. ہاں دنیا ضرورت ہے، محبوب نہ بنایا جائے اس، محبت اللہ سے. سورہ البقرہ آیت 165، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائیں گے شدید ترین محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے. تو لما صبروا، جبکہ انہوں نے صبر کیا، وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے، کتاب کی آیات پر. کیوں؟ یہ یقین وہ شے ہے، یہ ایمان وہ شے ہے جو بندے کو عمل کے لیے آمادہ کرتی ہے، ابھارتی. اور یہ ایمان ہی وہ شے ہے جو دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر اللہ اور آخرت کی محبت کو پیدا کرتا ہے. تو کتاب کے ساتھ جڑنا، کتاب پر یقین، یہ وہ شے ہے جو بندے کو امامت کے فرائض ادا کرنے کی طرف لے جاتی ہے. آج اس منصب پر بنی اسرائیل نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں. ہم پڑھ چکے البقرہ میں، سورہ بقرہ آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، مسلمانوں اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم انسانوں پر اللہ کے دین کے گواہ بن جاؤ اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تم پر اللہ کے دین کے گواہ بن جائیں. آج یہ منصب امامت ہم مسلمانوں کے پاس ہے، ادائیگی ہماری ذمہ داری، دعوت دینا ہمارا کام. کب ہوگا؟ صبر عن الدنیا، دنیا سے جب ہم اپنے آپ کو کھینچ کر ریلیز کریں گے بس، اور کتاب پر یقین جب ہوگا جس سے ایمان حقیقی ملے گا، تب یہ کام ہو سکتا ہے ورنہ نہیں. اور یہ کام کوئی ایڈیشنل لیکن نہیں ہمارے لیے، یہ ہمارا فرض ہے بحیثیت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے. یہ کام کرے تو نجات ہے ورنہ نہیں. اور اس کام کے کرنے کے لیے دنیا سے صبر ضروری اور آیات کا یقین لازم، جس سے ایمان ملتا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا جس بات وہ اختلاف کیا کرتے تھے. اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ، کہ یہ بات ان کے لیے ہدایت کے ذریعے نہ بنی، کم اہلکنا من قبلہم من القرونی، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دی، یمشون فی مساکنہم، کہ وہ ان کی بستیوں میں چلتے پھرتے ہیں، یعنی یہ مشرکین ان کے کھنڈرات میں چلتے پھرتے ہیں، کہ ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں. افلا یسمعون، تو کیا وہ سنتے نہیں. اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں. انا نسوق الماء الی الارض الجوزی، کہ ہم خشک زمین کی طرف پانی کو رواں کرتے ہیں. فنخرج بھی زرعا، پھر اسے ہم کھیتی نکالتے ہیں. تاکل منہ انعامہم انفسہم، اس سے ان کے مویشی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی. افلا یبصرون، تو کیا وہ دیکھتے نہیں. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو اللہ ایک مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے پانی برسا کر بارش کے ذریعے سے، تو آج تمہیں دین مغلوب دکھائی دے رہا ہے. اللہ روحانی بارش برسا رہا ہے قرآن کی، اس کے ذریعے سے ایمان کی آبیاری ہو رہی تمہاری زمین میں، اور اسی ایمان سے اعمال صالحہ کی فصل پھوٹے گی اور دین غالب ہو جائے گا. جو اللہ منتظمین کو کھڑا کر دیتا ہے، خوشحالی عطا کر دیتا ہے، وہی اللہ اس دین کو غالب فرما دے گا. افلا یبصرون، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ یقولون متی ھذا الفتح ان کنتم صادقین، اور وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، فیصلے کے دن کفار کو ان کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا. ولا هم ينذرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. فاعرض عنهم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کیجئے. وانتظر، اور انتظار کیجئے. انہم منتظرون، بے شک وہ بھی منتظر ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.